किया गया।
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. U.S. President Donald Trump still a patient on Sunday at Walter Reed Medical Hospital, where he is being treated for the coronavirus. His main doctors say that the medical team treating him is cautiously optimistic, but also notes that the president is not yet out of the woods. The latest assessment came from Navy Commander Dr. Sean Conley. In a video Saturday from his hospital quarters, Trump said he is feeling better and hopes to be back soon. He's expected to remain at the hospital for several more days. Meantime, the White House is tracing a flurry of new infections of close Trump aides and allies. Attention is focused in particular on the September 26th White House event introducing Trump's Supreme Court nominee. Amy Coney Barrett is her name. There's a court vacancy following the death of Justice Ruth Bader Ginsburg. At this event, more than 150 people gathered in the White House Rose Garden, mingling, hugging, and shaking hands, most without masks. Among those who attended and who have now tested positive, former New Jersey Governor Chris Christie, former White House Counselor Kellyanne Conway, two Republican senators, and the president of the University of Notre Dame. While Mr. Trump is in the hospital, First Lady Melania remained at the White House to recover from her own bout with the virus. In that video Trump released, he said that his wife was handling her situation very nicely, adding, she's just a little bit younger than he is. In fact, she is 24 years younger. Melania Trump celebrated her 50th birthday earlier this year. Mr. Trump is 74. And Secretary of State Mike Pompeo has shortened his scheduled trip to Asia after President Trump's positive COVID-19 test. On Saturday, Pompeo said he would be leaving Sunday as planned on a trip to Asia. He's still scheduled to fly to Tokyo, but planned stops to South Korea and Mongolia no longer are on his itinerary, according to the State Department. This is VOA News. Tens of thousands of people marched through the center of the Belarusian capital, Minsk, Sunday to demand that authorities free political prisoners and police turn water cannons on them. The march crowned a series of rallies in Belarus since that August 9th election in which President Alexander Lukashenko claimed a landslide victory. His opponents say it was rigged to hand him a sixth term in power. The political crisis in Belarus has caused broad repercussions for Minsk and its ally Moscow. This week, the European Union and the United States imposed sanctions on senior Belarusian officials, but spared Lukashenko. Crisis has also raised the possibility of more sanctions against Moscow if it decides to help Lukashenko. The ruble has already dropped steeply at the prospect. And thousands of demonstrators in southern Germany protested against coronavirus restrictions over the weekend, police said Sunday, although organizers failed to mobilize enough people for a planned human chain around Lake Constance. Thousands of counter-demonstrators in Constance also turned out to show support for the government's measures to contain the coronavirus, while also protesting against right-wing supporters in the other group, police said. Overall, police counted between 10,500 and 11,000 people taking part in different demonstrations on Saturday, and the two-day protests continued on Sunday. The marches have attracted a mixed crowd of civil rights activists and people who oppose vaccinations, as well as neo-Nazis and members of far-right groups, including the opposition party Alternative for Germany. And at least two people have died and up to 20 are still missing after a powerful storm hit southeastern France and northwestern Italy. Named Alex, the storm brought fierce winds and torrential rain. A number of villages north of Nice in France suffered serious damage from the floods and landslides, with roads, bridges, and homes destroyed. And in Italy, a section of a bridge over the Cesnia River collapsed. In northwestern Italy, flooding was described as historic. And world record holder Eliud Kipchoge was beaten in the London Marathon as Shura Kitata sprinted to the finish, claiming an unexpected victory. Four-time winner Kipchoge, a Kenyan, was the favorite, but fell behind with two laps to go and finished eighth. Ethiopian Kitata pushed ahead of Kenya's Vincent Kipchunga on the home stretch to finish in 2 hours, 5 minutes, and 41 seconds. And Brigitte Kosgei, yet another Kenyan, defended her title. She holds the women's world record. For more on these and other stories, we invite you to visit our website at voanews.com or download our easy-to-use app. Via remote, I'm Laurel Bowman, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں اس کی میزبان یاسمین جمیل۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اس وقت پاکستان میں قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے، نافذ ہو چکا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور وفاقی سطح پر بھی۔ اور اس قانون پر عمل درآمد کے لیے خواتین کی محتسب جو ہیں ان کا تقرر بھی عمل میں آ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے والے اس ادارے کی سربراہ رخشندہ ناز صاحبہ پشاور سے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو خیبر پختونخوا میں قائم ہے، کس طرح اس وقت اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے اور کس طرح خیبر پختونخوا کی خواتین کو کام کی جگہوں پر تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ السلام علیکم رخشندہ ناز صاحبہ۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بڑے اہم موضوع پہ آپ نے اس پروگرام کو آج آغاز کیا۔ یہ قانون ہے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ دی ورک پلیس 2010، یعنی 2010 میں خواتین کو کی ہراسیت کے خلاف، کام کی جگہ پر ہراسیت کے خلاف یہ قانون پاس ہوا تھا، اور اس کا کریڈٹ پاکستانی ویمن موومنٹ کو جاتا ہے کہ اور اس میں آف کورس سول سوسائٹی کے اور ادارے بھی شامل تھے کہ انہوں نے تحریک کے ذریعے اس قانون کو پاس کروایا۔ خیبر پختونخوا میں اس ادارے کو بننے میں 9 سال لگے، کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد 2012 میں پنجاب میں اومبٹس پرسن آ گئی تھی، سندھ میں بھی آ چکی تھی اومبٹس پرسن وہاں پر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 2019 میں اس ادارے کا قیام لایا گیا۔ بلوچستان کا 2016 کی امینڈمنٹ کے تحت اور کے پی میں 2018 کی امینڈمنٹ کے بعد یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ، جس کو ہم کہتے ہیں صوبائی محتسب برائے انسداد ہراسیت کا جو یہ ادارہ ہے، اس کو ایک باقاعدہ مینڈیٹ دے کے سیٹ اپ کیا گیا۔ ہم نے اس وقت، ہمارے پاس پاکستان بھر میں جو اومبٹس پرسن ہیں، ہمارے پاس ہراسیت کے علاوہ کی پروٹیکشن کے خلاف پروٹیکشن کے علاوہ 2019 میں ایک اور لیجسلیشن آئی ہے جس کو کہتے ہیں کے پی انفورسمنٹ آف ویمنز رائٹ ٹو پراپرٹی ایکٹ، یعنی عورتوں کی جو وراثت کا جو تحفظ ہے اس کا 2020 کے اندر جو قانون آیا۔ تو اس وقت ہم دو جورسڈکشنز میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ پانچوں جو ہمارے اومبٹس پرسنز کے آفیسز ہیں یہ پروونشل بیس ہے، ہم نے کے پی میں اس کا سولوشن یہ نکالا کہ اس قانون کے تحت جو جورسڈکشن ہے، کوئی باہر ادارہ اس بات پہ پابند ہے کہ ایک 3 رکنی کمیٹی ان کے ادارے کے اندر موجود ہو۔ اگر ان کے ادارے میں یہ 3 رکنی کمیٹی موجود نہیں ہوگی تو ان کو تقریباً 1 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے پاکستانی روپیز، اور پھر اس کے ساتھ لا کے اندر ایک یہ جورسڈکشن میں ہمارے پاس ہے کہ یا تو آپ اپنے ادارے کی کمیٹی کے پاس جائیں اور آپ ڈائریکٹلی اومبٹس پرسن کے پاس بھی آ سکتی ہیں۔ تو دونوں، مطلب نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک لیول پر جائیں اور پھر اس کے بعد ہائر لیول پر جائیں، لیکن کیونکہ اس معاملے کی حساسیت کو لیتے ہوئے، نوعیت کو لیتے ہوئے، اومبٹس پرسن کو ڈائریکٹ جورسڈکشن بھی حاصل ہے اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کی رسائی کو کیسے آسان بنایا جائے، تو ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ کو کے ساتھ بیٹھ کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈ سیکرٹریز ہیں انہوں نے کافی کوآپریٹ بھی کیا، لا ڈپارٹمنٹ سے ہم نے پرو بونو لائر یعنی مفت قانونی امداد کا انتظام کیا. جو لٹیگنٹس ہیں, جو یہ ایسا قانون ہے ویسے تو خواتین کی پروٹیکشن کے لیے, لیکن مرد بھی آ سکتے ہیں اور خواجہ سرا بھی اس میں آ سکتے ہیں, یعنی ٹرانس بھی آ سکتے ہیں. تو ہم نے سوشل ویلفیئر کا جو آفس ہے ڈسٹرکٹ لیول پر, اس کو پوسٹ آفس ڈکلیئر کرتے ہوئے خواتین کے لیے ایکسیسیبل بنایا, تاکہ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں اور خاص طور پہ ٹرائبل ایریا جب سے مرج ہوئے ہیں تو ہم وہاں پر بھی ان چیزوں کی ایکسٹینشنز کو لے جا رہے ہیں. ایک تو ہم نے اس کو انشور کیا, لائر کو اس لیے انشور کیا کہ خیبر پختونخوا میں ایک لا پاس ہوا ہے لیگل ایڈ کا, اور اس لیگل ایڈ کے تحت آپ کو مفت قانونی امداد مل سکتی ہے. تو اس سے ہمارے دو طرح کے فوائد ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کیس قانون کے مطابق اگر ہراسمنٹ میں یا ہراسیت میں نہیں آتا تو پھر بھی ہیومن رائٹ کی کوئی نہ کوئی وائلیشن تو ہے, تو وہ ان کو وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول پر ایک ہیومن رائٹ لائر اویلیبل ہوگا. کمیٹیز کو انشور کرنے کے لیے ہم نے پروونشل ہراسمنٹ واچ کمیٹی کو اناؤنس کیا ہے, جس میں تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو اور 6 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ جو قانون کے تحت ہماری کمیٹیز بننی ہے وہ تمام ادارے, چاہے وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے, وہاں پہ گراؤنڈ پہ ڈیٹرنس موجود ہو.
یہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو 3 رکنی کمیٹی قائم ہوگی ہر ادارے میں, وہ ہو چکی ہیں ہر ادارے میں, آپ نے یہ انشور کر لیا ہے اس وقت؟
جی بالکل, ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ہم نے یو این ویمن سے مدد لیتے ہوئے ہم نے اس کا ڈیٹا بیس بنایا ہے, اور ڈیٹا بیس میں ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں. ایک تو اس وقت ہم نے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی, وہاں پہ ہم نے انشور کیا ہے کہ کمیٹیز بن جائیں, اور کمیٹیز کے ہم نے نوٹیفیکیشن لیے ہیں. کسی بھی ادارے میں ادارے کے وجود میں آنے کے بعد, یہ 2010 کے بعد لازمی ہے کہ ان کے پاس 3 رکنی کمیٹی ہو, جس میں ایک عورت کا ہونا بہت لازمی ہے, اور اگر ایک عورت کے علاوہ یعنی 2 عورتیں ہوں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ کے ادارے میں کوئی خاتون ورکر نہیں ہے, یعنی پاکستان میں ایسے ادارے بھی ہیں جہاں پہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں, تو اس میں اس کے اندر ایک پروویژن موجود ہے کہ آپ ممبر کو آپٹ کریں گے, یعنی کسی اور ادارے سے آپ ممبر کو لیں گے, اور اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے جیسے آپ نے قانون کا مسئلہ کہا ہے, ایسی صورت میں آپ تب بھی 3 ممبران کے علاوہ 4th ممبر کو آپٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کا کمپلیننٹ اور یعنی جو متاثرہ شخص ہے وہ اور آپ کے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے والے جو بھی شخص ہے یعنی کمپلیننٹ اور ڈیفینڈنٹ, ان کے لیے کسی سینئر پرسن کو بھی متعین کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. کمیٹی کو بہت اختیارات دیے گئے ہیں قانون کے اندر, اس میں میجر اور مائنر پینلٹیز جو ہیں کمیٹی جب اس کا پروسیس کرے گی, ایک تو یہ ہے جن اداروں میں یہ کمیٹی موجود نہیں ہے, واقعہ ہونے کے 3 دن کے اندر اندر قانوناً کمیٹی کو نوٹیفائی کرنا, کیس ان کے حوالے کرنا, اور اگر ان کمیٹی کے کسی ممبر کے خلاف کمپلینٹ ہو تو سارے پیریڈ میں وہ ممبر جو ہے وہ کمیٹی ممبر نہیں رہے گا, ایک نیا ممبر لیا جائے گا, اور اس کے بعد کمیٹی دونوں پارٹیز کو سنے گی, اور دونوں پارٹیز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہے جو ان کا مدعا بہتر طریقے سے بیان کر سکے یا ان کو ڈیفینڈ کر سکے تو اس کی بھی اجازت ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کمیٹی کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پہ ایویڈنسز اکٹھی کرے. اگر آپ ہماری ٹول کٹ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کمیٹی کو کس طرح کام کرنا ہے, انہوں نے کیسے پرفارمنس بنانے ہیں, تو وہ بھی ہم نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. خاص طور پہ کمیٹی دونوں طرف, ایک ایسا قانون ہے اس میں اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہراسمنٹ کی ہے, آپ کی جاب جا سکتی ہے, جبری ریٹائرمنٹ ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جو متاثرہ شخص ہے اگر وہ کہے کہ اس کو کسی ٹریٹمنٹ سے گزرنا پڑا یا اس کی کوئی اکنامک, جیسے لوگوں کی جابس کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا آپ کے کوئی فائنینشیل آپ کو لاس ہوا اس اسٹریس کی وجہ سے, تو جو کمپنسیشن کی منی ہے وہ کمپلیننٹ کو جائے گی. اور پھر یہ کمیٹی کا جو پورا دائرہ اختیار ہے اس میں کمیٹی اپنی ریکمینڈیشنز تیار کر کے مینجمنٹ کو دے گی. سرکاری محکمے کی صورت میں یہ چیف سیکرٹری کے آفس سے انڈورسمنٹ ہوگی, خاص طور پہ ان کیسز میں جن میں بھاری جرمانہ ہے یا جن کیسز میں ریٹائرمنٹ یا ڈیموشن یا آپ کی کسی قسم کی خاص طور پہ جو میجر پینلٹیز ہیں اس کے لیے آپ کو ہائر لیول سے انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوگی. اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی تو خود ایچ آر سیکشن جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے.
ٹھیک ہے, تو اب یہ بتائیے کہ آپ جب سے خیبر پختونخوا میں آپ بنی ہیں اومبٹ پرسن, تو کس کس ادارے سے کس کس نوعیت کی شکایات آپ کو اب تک موصول ہوئی ہیں, اور کس کس طرف سے وہ آئی ہیں, مردوں نے بھی کی ہیں, خواتین نے بھی کی ہیں, اور ان کی نوعیت کیا ہے اور وہ کتنی ہوئی ہیں؟
ہم نے فروری 2019 کو جب یہ ادارہ شروع کیا تو ہمیں تقریباً جو پہلا کیس ہمارے پاس آیا اس کو 2 ہفتے لگے, کیونکہ جو خواتین کیس لے کر آتی تھی تو وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ میڈیا میں تو نہیں جائے گا, اچھا آپ ابھی اس کو فارمل کمپلینٹ نہ لیں, اس طرح کرتے ہوئے. لیکن ہمارا جو پہلا مہینہ تھا اس میں تقریباً ہمارے پاس 15 کیسز آ چکے تھے. گو کہ میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ اپلیٹ فورم ہے, جورسڈکشن تو ہے لیکن اپلیٹ فورم ہے, کیسز تو زیادہ تر کمیٹیز میں ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اس فورم پہ زیادہ کیسز فائل کیے. اس وقت 1 فروری 2019 سے لے کے اب تک ہمارے پاس جو خواتین نے آ کے ہمیں کمپلینٹ سبمٹ کی ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 130 کے قریب کیسز آئے. 130 کے کیسز کو جب ہم نے سارٹ آؤٹ کیا تو اس میں تقریباً ہمارے پاس 7 کیسز ایسے تھے جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ, تو آلریڈی اومبٹس پرسن کے آفس میں ہم نے فوکل پرسنز کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے, پولیس میں بھی, ایف آئی اے میں بھی. تو ہم نے وہ فورن کیسز سائبر کرائم کو ریفر کیے, ڈومیسٹک وائلنس یا فیملی کے جو کیسز تھے وہ ہم نے کورٹ کی طرف ریفر کیے. اس وقت ہمارے پاس ہم 16 کیسز کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت جو آج کا کیس اگر میں کاؤنٹ آؤٹ کروں کیونکہ آج پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کیس کی, تو ہمارے پاس اس وقت 37 کیسز ان پروسیس ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کیونکہ جو دوسری جورسڈکشن ہے جس جورسڈکشن میں ہم پراپرٹی رائٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس 46 کیسز ہیں. تو یہ اس وقت کیسز کی ہمارے پاس نوعیت ہے, اور اس میں جو کیسز ہمارے پاس آئے تو ٹاپ میں ہمارے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے بعد ہمارے پاس مختلف اکا دکا جو آپ کے ڈپارٹمنٹ آتی ہیں جس میں آپ کی مائنز اینڈ منرل ہیں یا آپ کی پرائیویٹ این جی اوز ہیں ان کے ہے یا پرائیویٹ فرمز ہے یا کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہے, لیکن جو میجر کیٹیگری ہے وہ ہمارے پاس کیونکہ اس سیکٹر میں خواتین زیادہ ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہیلتھ اور ایجوکیشن زیادہ ہے. اور کیسز اگر, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیسز ہمارے پاس انو, ڈی آئی خان, کرم ڈسٹرکٹ جو پہلے فاٹا مال جو سے پہلے ایجنسی کہلاتا تھا, نیر, دیر, ایبٹ آباد, سوابی, نوشہرہ, ایون کئی دفعہ کیونکہ ہم سٹیزن پورٹل پہ بھی ہیں, سٹیزن پورٹل کے کیسز کو اگر میں کاؤنٹ کروں تو سٹیزن پورٹل میں ہم پاس 22 کیسز ہم نے ہینڈل کیے ہیں, جس میں سے اب 2 کیسز ان پروسیس ہے, باقی 2 اپلیکیشنز ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں.
آپ نے یہ بتایا کہ کیسز جو ہے کمیٹیز ہینڈل کرتی ہیں, تو جب کمیٹی جو کیسز ہینڈل کر لیتی ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے, اس میں وہ شامل نہیں ہیں؟
جو کمیٹیز ہینڈل کر لیتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آتے. ہاں, उन कमेटीज में अगर आपका डिसीजन आपके से आप मुतमईन ना हो तो वो उनमें से कोई एक पार्टी, तो हमारे पास 5 केसेस अपील में भी आए हैं। एक तो डायरेक्ट केसेस है और जो कमेटी के फैसलों के अगेंस्ट आए हैं वो 5 केसेस हमारे पास आए हैं। और अगर यहाँ पर भी अगर आप मुतमईन नहीं होंगे जो जिन्होंने ये केसेस फाइल किए, तो अगला फोरम जो है वो गवर्नर का है, तो यानी रिप्रेजेंटेशन टू गवर्नर है, वहां पे अपील फाइल की जा सकती है।
ठीक, तो ये जो केसेस, तो फिर इसका मतलब ये आप ये नहीं बता सकते हैं कि जो कमेटियां कायम हुई हैं मुख्तलिफ इदारों में उनमें क्या शरह है कंप्लेंट्स की?
देखिए, कंप्लेंट्स की जो शरह है खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ क्योंकि हम काफी हद तक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कल मेरे पास, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जेंडर कोर्ट्स भी नोटिफाई हुई है, तो कल ही पिशावर हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार के थ्रू हमने रिकॉर्ड मंगवाया था, तो हमें जेंडर कोर्ट्स की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आई है। क्योंकि ओम्बड्स पर्सन का इदारा जो है ना, वो सिर्फ हरासियत को के खिलाफ ही काम नहीं कर रहा, बल्कि हम वो ये भी देख रहे हैं कि वो कहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ पे या तो जेंडर बेस्ड वायलेंस है या हरासियत है, कि जिसकी वजह से औरतें पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकती, अपने घरों में सुकून से नहीं है। तो हम किस तरह इस पूरे जो एक औरतों का के खिलाफ जो तशद्दुद है या जो उनके घर से बाहर निकलने के बाद जो हरासियत है, उसको हम कैसे एनवायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं?
बिल्कुल, सवाल पैदा होता है खासतौर पर हमारे यहाँ की खवातीन, पाकिस्तानी और खैबर पख्तूनख्वा की और इन इलाकों की खवातीन बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता लगे कि उनके साथ किसी ने कोई ऐसी बात की है जो कि काबिल नदामत हो उनके लिए भी, खानदान के लिए भी। तो वो सबूत वगैरह की फरहमी का भी कोई खास सिलसिला है कि वो पहले सबूत फराहम करें कि उनको किसी ने हरासा किया, और अगर वो सबूत फराहम ना कर सके तो फिर आपका इदारा उनकी क्या मदद कर सकेगा?
अगर कोई एविडेंस के लिए नहीं आए तो इसमें हम फिर समन इशू करते हैं, और समन जब हम इशू करते हैं तो हमारा जो समन है ये इक्विवेलेंट टू कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट के लेवल का जो पनिशमेंट है वो इसके पे अप्लाई होती है। तो ओम्बड्स पर्सन का ऑफिस और यही जो एविडेंस की कलेक्शन है इसका इख्तियार कमेटीज को भी दिया गया है, ताकि एविडेंस अगर कोई अपनी वल्नरेबिलिटी की वजह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो आप वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं
और फिर उसके मुताबिक फिर उसको
बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ बिल्कुल, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिर्फ कंप्लेनेंट पे नहीं डाला गया, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपका केस की नौयत है और उसमें से आपने इसको निकालना है कि आप कैसे एविडेंस निकालते। इसके अंदर प्रोसेस है क्रॉस का, कि आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, ये वो सारे प्रोसेसेस हैं कि जब आप इसमें से गुजरते हैं तो खुद ब खुद एविडेंसेस निकल कर आती भी जाती।
ठीक, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया रक्षंदा नाथ साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप केपीके में काम की जगहों पर खवातीन को हरासा किए जाने के वाकयात की रोकथाम और उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करने वाले इदारे की ओम्बड्स पर्सन या मुहतसिब या सरबरा हैं, और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में काम की जगहों पर खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर कायम इदारों के बारे में, जो एक मखसूस कानून के तहत वजूद में आई हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है पंजाब में कायम इस इदारे की सरबरा मोहतरमा रुखसाना गिलानी को, जो इस कानून और इस इदारे की जानिब से काम की जगहों पर खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों पर रोशनी डालेंगी। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना गिलानी साहिबा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
रुखसाना गिलानी साहिबा, हमारे सुनने वालों को बताइए कि आप किस तरह इस मनसब पर फाइज हुई, क्या आपका पस मंजर था जिसके तहत आपको इस इदारे का सरबराह चुना गया?
सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और एक अहम मौसम पे गुफ्तगू करने के लिए, और बिलाशुबा ये जो है ये माइलस्टोन की जगह है, ये जो इदारा कायम हुआ है जो खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए है, उनकी हरासानगी से बचाव के लिए एक सेटअप मुहैया करता है। ये जी ये 2010 में एक कानून पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है ये, और ये सेंटर में 2010 में हुआ, फिर 2013 में डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत सारे सूबों ने इसमें अपने अपने इदारे कायम किए, और इस वक्त चारों सूबों में ये कुछ में खवातीन है, एक में जेंट्स भी हैं, और ये कायम है इदारा, और इसमें जो सेंटर में है वो भी मौजूद है, वो फेडरल वर्समैन पे कहलाता है। तो ये इसके बाद ये यहाँ पे तकरीबन 6-7 साल से ये इदारा बड़ा सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारे मेरी जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त, इसके जो अगराज़ो मकासद है उसको पूरा करने के लिए। मैंने बेसिकली मैं सिविल सर्विस पाकिस्तान से ताल्लुक है मेरा, और अकाउंट सर्विस है, और 13 CDB की हूँ मैं, और मैंने मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट पोस्ट से ऊपर काम किया है थ्रू आउट माई कैरियर, जिसमें आर्मी का ऑडिट भी शामिल है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, और फिर सिविलियन सेटअप में जी ऑफिस में भी काम किया मैंने, फिर वाडा में भी काम किया मैंने, तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी, चुनाचे मेरा एक मुख्तलिफ फील्ड में तजर्बा है काम करने का, इसी को मलहूज खातर रख के मुझे यहाँ पे खास तौर पर इस सीट के लिए चुना गया। और इसमें ये रिक्वायरमेंट भी थी कि ग्रेड 21 से 20 से अबव होना चाहिए ऑफिसर, और ये कि उसमें या पार्लियामेंट का मेंबर हो, और इसमें वो क्वालिटीज एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी मौजूद हो।
अब ये बताइए कि ये इदारा कायम हो गया और आप कह रही हैं कि 5-6 साल से कायम है, तो इस दौरान क्या आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं, बल्कि सक्सेस स्टोरीज से पहले ये बताइए कि क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में खवातीन को हरासा किए जाने के हवाले से, खासतौर पर पंजाब में।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको रोशनी डालूंगी कि हमारे पास जो इस वक्त कमोबेश 5000 लेडीज ने अप्रोच किया है यहाँ पे हमारे ऑफिस में, और ये खासी बड़ी तादाद है, और आपको लगती भी है, लेकिन मसला ये है कि हमारे चूंकि कानून में एक खास कानून है ये जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, चुनाचे हम उस स्पेसिफिक पर्पस को लेके ही जो कंप्लेंट्स है उसको सिलेक्ट करते हैं, चुनाचे उसकी तादाद जो हमारे उसके हमारे कानून के दायरे में आती है उनकी तादाद तकरीबन 500 के करीब है उन केसों की तादाद। बाकी लोगों को हम कोई डोमेस्टिक वायलेंस के भी होते हैं, कुछ इनहेरिटेंस के मैटर्स होते हैं, और कुछ दूसरे मामला भी होते हैं, उसको फिर हम उन लोगों को रेफर कर देते हैं मुख्तलिफ इदारों में। ये मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जिसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, बाकी हमारे पास जो डेली है वो 8-10 खवातीन वैसे विजिट करती हैं, टेलीफोन पे पूछती हैं, वेबसाइट पे पूछती हैं कि किस तरह कहाँ मैं जाऊँ, किस तरह से मैं मुझे रिलीफ मिलेगा, वो ये वो तादाद जो है हजारों में है वो उसको शामिल नहीं है इनमें।
अच्छा।
ये तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन है इसकी हमारे पास मौजूद है। हाँ जी,
ज्यादातर किन डिपार्टमेंट से ये शिकायत आती है आपको और किस नौयत की होती है ज्यादातर?
अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जिन बास इदारों में खवातीन की बहुत ज्यादा तादाद है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, पॉपुलेशन वेलफेयर में, तो यहाँ पे जो है ना खवातीन की खासी ज्यादा तादाद होती है। और जो लेकिन इट डजंट मीन कि बाकी जगहों से लोग नहीं आते, बाकी बड़ी सीरियस जगहों से आते हैं। अभी जो खासतौर पर हमने नोट किया है कि कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो कि बिल्कुल हमें पता भी नहीं था, वहां से भी आ रहे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहे हैं लोग, कुछ कमर्शियल सेक्टर से भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं बहुत सारे। तो मतलब अब जो है चूंकि अवेयरनेस ज्यादा हो गई है, तो उससे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ और जगहों से आते हैं, और बाल का जब उनको हम बताते हैं ना कि आपके हमारे दायरे में नहीं आती तो खासा मायूस भी होते हैं बेचारे।
फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, किस तरह जो शिकायत है उनको उनकी तकमील की जा रही है, उनको जवाब दिया जा रहा है, उन पर उनकी उनकी दादरसी की जा रही है।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि मैंने जब से आई हूँ तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं, तो मैंने एक खास स्लोगन के तहत इसको एक उस आप समझे कि बिल्कुल क्रैश प्रोग्राम की तरह इसको चलाया है, जैसे इसका, और हमने बकायदा स्लोगन भी इसको दिया फ्री और फॉर इंसाफ। फ्री इस तरह की इसमें कोई टिकट विकट लगाने की जरूरत नहीं है, दे वुमन वुमन जस्ट एंटर्स द ऑफिस और लॉज्ड कंप्लेंट, तो उसमें वो कोई नहीं, उसको कुछ भी कोई लॉयर आने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ और नहीं जरूरत उसको। उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस है स्टाफ है, उसको हम सपोर्ट कर देते हैं, जो बकायदा एप्लीकेशन उससे जो है वो लिखवाती भी है, उसको गाइडलाइन देती है कि किस तरह से आप लिख सकते हैं किस तरह। बाद का तो बिल्कुल वो साइकोलॉजिकल इतनी बेचारी खत्म हो चुकी होती है कि वो लिख भी नहीं पाती। वो बाद वो जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब खातून कोई सबमिट करती है, लॉन्च करती है कंप्लेंट, तो हम इमीडिएटली विद इन 3 डेज डिमांड करते हैं कि उससे कि वो जवाब दे, और उसको हम शो कॉज नोटिस कहते हैं। जो ही उसका जवाब विद इन 3 डेज और 5 डेज आ जाता है, तो हमारी बकायदा हियरिंग शुरू हो जाती है। उसके फिर हम तकरीबन 3-4 डेट्स उसकी इस तरह से देते हैं, बाद उसका डेट ज्यादा भी हो जाती है, और उसके बाद उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज करता है। इस तरह यही उसके विटनेस भी अगर वो प्रोड्यूस करना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं होता, लेकिन ज्यादा हम विटनेसेस की इजाजत नहीं देते क्योंकि फिर केस बहुत लंबा हो जाता है और टाइम बहुत डिमांड होता है, 3-4 यूजली हो सकते हैं बस। चुनाचे जब एक्यूज भी जब अपनी बारी के ऊपर इसी तरह अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है अगली हियरिंग में, और उसमें वो भी उसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो एक तरह से केस खत्म हो जाता है, और हम फिर उसके बाद डिसीजन दे देते हैं एक डेट कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन दे के ना, ताकि हम उस अर्से में उस केस की दोबारा स्टडी कर सके।
अच्छा, और हियरिंग में कौन कौन होता है, हियरिंग कितने लोग करते हैं, किस तरह की ज्यूरी होती है वो?
हाँ जी, हेयरिंग हमारी वो जो हमारे कंसल्टेंट है गवर्नमेंट पंजाब ने दिए हुए, हमें सेक्रेटरीज भी है कंसल्टेंट भी है, और मतलब मुख्तलिफ हमारे तकरीबन 5 ऑफिसर्स आते हैं जो हमारे अपने महकमे में वो डिप्यूट किए होते हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी ने CM ने, तो वो सारे बकायदा वहाँ पे बैठ के हेयरिंग सुन रहे होते हैं और मैं भी सुन रही होती हूँ, और लिखे भी जाते हैं बकायदा, असिस्टेंट उसको बकायदा स्टेनो लिखते हैं ताकि कोई चीज उसकी रह ना जाए। और मतलब वो इस तरह से होता है कि कोई अगर कोई एफिडेविट या चीजें साथ साथ देना चाहते तो वो भी दे सकते।
फिर जब आपने फैसला दे दिया तो उस पर उसको क्या सजा क्या मिलती है, सजा की नौीयत क्या होती है?
जी, सजाएं हमारे पास जो पीटा के तहत सजाएं है ना वो भी मौजूद है, डिसीजन दे देते हैं तो जो ऑथराइज पर्सन यानी सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको भेजते हैं लेटर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन ना करे तो फिर हम कंटेम्प्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बेसिकली अभी तक ये हुआ तो नहीं है और ना ही कोई अक्यूज ऐसा है जो कि पेश नहीं हुआ। हम तकरीबन 350 केसों के फैसले सुना चुके हैं और 100 केस जो है वो पाइपलाइन में है। जो बिल्कुल मामूली सजा है ना वो तो है सेंसोर है यानी वार्निंग है, उसके बाद इंक्रीमेंट कम करना 3 साल करें 1 साल करें, फिर या बंद करना इंक्रीमेंट, या फिर आपकी प्रमोशन बंद कर दें, या स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर कोई टाइम बार है वो उसको डिस्टर्ब करें, और फाइन भी है इसमें, रिकवरी भी हो सकती है। तो हाई सजाएं है उसमें रिमूवल ऑफ सर्विस है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है और डाउनग्रेड करना है।
और मैक्सिमम कितना जुर्माना आप आयद कर सकती हैं?
मैक्सिमम की कोई शर्त जितना मर्जी आप कर दें, लेकिन हम जुर्माने के तौर पर जरा केयरफुल रहते हैं कि क्योंकि जो लेडीज हमारे पास आती हैं वो जुर्माने को यूजुअली इतना कैटर फॉर नहीं करती, वो कहती हैं कि इसने जो हमारी जिंदगी अजाब की हुई है उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमने ये तकरीबन 36 ऑफिसर हैं जो के रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सजा सुनाई है अब तक इन 350 में से।
अच्छा,
बल्कि इससे भी ज्यादा। हाँ जी, और जो माइनर के 250 केसेस हैं उस जो हमने माइनर सजाएं भी दी हैं जिसमें ये इंक्रीमेंट रोकना और या प्रमोशन रोकना शामिल है, मतलब ये सजाएं जो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस की या डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की ये समझी जाती है हाईस्ट है, जो आप जिस भी ग्रेड में है आप उसी वक्त रिटायर हो जाएंगे और आपको मिले नौकरी से उतर जाएंगे और मिलेगा भी कुछ नहीं, तो मतलब तब कोई उसमें कंपनसेशन नहीं है। ये आखिरी सजा है जो दी जाती है और ये हमने दी है ये مطلب اب اس میں تقریباً 36 کیسز ایسے ہیں.
اچھا پورے پنجاب.
یہ جو ہماری سزائے نا, یہ میں بتانا چاہوں گی یاسمین کی, یہ جاتی ہیں گورنر کے پاس ود ان 30 ڈیز اپیل ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو جو کنفرمٹی کے ساتھ بتا رہی تھی نا کہ کیوں یہ ہمارا بڑا امپریسو یہ فگر ہے, کیونکہ گورنر 99% کمپلینٹس جو ہم ڈیسیجن دیتے ہیں نا اسی کو آپ ہولڈ کر رہے ہیں.
ادارے کے باقی لوگوں کو نہیں پتا لگتا کہ اس شخص کو یہ سزا ملی ہے یا یہ کام ہوا ہے یا یہ واقعہ پیش آیا ہے؟
ایسی بات نہیں ہے. جو ڈپارٹمنٹ سیکرٹری سب جب نومینیٹ کرتا ہے اور اپنا وہاں پہ اپنے ادارے میں نکالتا ہے نا کہ فلاں کو یہ سزا ملی, تو سب کو پتا چل جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں جیسے لیا ہے, سائیوال ہے, اس طرح چھوٹی جگہوں پہ خاص طور پر جب سزا ملتی ہے نا کسی کو, چاہے کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, ویمن ڈیولپمنٹ ہو, کچھ بھی ہو, تو وہاں تو بالکل ایسے دھوم مچتی ہے. اور نیوز پیپر میں بھی دیتے ہیں, بائی دی وے ہم نام نہیں دیتے لیکن نیوز پیپر بھی ہم نے ایک ڈاکٹر کو دیا ورسز نرس, تو اس کو ہم نے ریموول فرام سروس کی سزا دی ہے, کیونکہ نرس بالکل اس کو پیرالائز ہو چکی ہوئی تھی, اتنی 3-4 سال سے وہ بیچاری برڈن برداشت کر رہی تھی اس کا.
اس کا مطلب یہ کہ یہ اتنا سخت قانون ہے کہ اب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ کام کی جگہوں پر ان کو علم بھی ہو کہ یہ قانون موجود ہے تاکہ وہ محتاط رہیں. تو اس کی اویئرنیس کے لیے پہلے سے آپ کچھ انفارم کرتے ہیں اداروں کو, وہاں کے لوگوں کو کہ یہ قانون موجود ہے تو احتیاط سے کام لیں, خواتین سے ڈیل کرتے ہیں.
اچھا اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اس میں اس قانون میں یہ شرط ہے کہ تمام آرگنائزیشنز اپنے 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 اندر ہراسمنٹ کمیٹی بنائیں گی اور کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی ڈیزائن کریں گی, اور وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ بھی پراپر جگہ کے اوپر لگایا جائے گا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے, نہیں لگاتا یا کچھ اور, یا یہ نومینیٹ نہیں کرتا کمیٹی, تو اس کو 1 لاکھ جرمانہ بھی ہے, قانون میں لکھا ہے یہ. تو یہ چنانچہ یہ اگر کوئی کمپلینٹ کرے تو ہم اس کو پھر جا کے یہ دے سکتے ہیں, ہم نے دیا بھی ہے 7-8 قسموں میں. تو یوزن یہ ہے نا کہ اس میں ذرا کمپلینٹ اس سائڈ پہ کم آتی ہیں ہمیں. ویسے جو ریگارڈنگ امپلیمنٹیشن, ہم تمام ایوری آفٹر سیکنڈ منتھ ہم ایک لیٹر نکالتے ہیں تقریباً 200 ڈپارٹمنٹس, مور دین 200 ڈپارٹمنٹس کو, یہ جو ہے نا یہ قانون ہے اور یہ امپلیمنٹ کریں. مور اوور ہم نے ایک ہراسمنٹ اویئرنیس پروگرام بھی چلایا ہے فار دی لاسٹ 3 ایئرس, اور اس میں ہم تمام 36 ضلعوں میں جاتے رہے ہیں, ہماری ٹیمیں جا کے ملٹی میڈیا میں جو اس کے اوپر ساری پروجیکشن کرتے رہے ہیں اور اویئرنیس کمپین چلائی ہے تاکہ یہ, اور اس میں ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ تعاون بھی کرتے رہے.
تو روسانہ صاحب یہ بتائیے کہ کس کس قسم کی جو شکایات آپ کے پاس آئیں اور کس قدر وہ سنجیدہ تھیں, اور ان سے ان کی زندگیوں پر کیا اثر پڑ رہا تھا جو آپ نے ہینڈل کی ان دنوں یا اس دوران؟
ہمارے پاس ایک خاتون آئی تھی جو بالکل میرے شروع میں تھی, میں 2 سال پہلے جب آئی تو شی ہیڈ برن فیس اور بروکن لیگ. اس کا جو آفیسر تھا اکیوز وہ آ نہیں رہا تھا, اور ہم نے اس کو پھر سیکرٹری کو لکھا, اس نے اس کو چارج شیٹ کیا تو وہ آیا ہمارے آفس میں, اور اس کو ہم نے پھر ریموو فرام سروس کی سزا دی تھی, سارا اس کا سارا مقدمہ کر کے, اور بڑی مشکلوں سے میں اس کو ہینڈل کیا اس کیس کو. اب اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو لا آفیسر کا بتایا اس کا بھی اسی طرح تھا کہ اس کی فیملی اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ خود تو اس کی شادی ہوئی نہیں, اور اس کی بہن تھی جس کی شادی ہوئی تھی, اس کو انہوں نے گھر واپس بھیج دیا کہ تمہارے تو سارا خاندان ہی بد کردار ہے شاید, اور اس کو پھر ہم نے سزا دی. اسی طرح جو گریڈ 20 کا آفیسر ہے ایک لاہور کے ہاسپٹل کا, یہ ایک تو ہوتا ہے نا انچارج, اس کو ڈپٹی انچارج تھا, بے شمار کیسز ہیں. ابھی ہم نے ایک ڈینٹل ڈاکٹر کو سزا دی, وہ اس نے اپنی کلیگ تھی اس کو ڈیفیم کیا فیس بک کے اوپر.
تو یہ وہ صورتحال ہے اس وقت جو اداروں میں جن کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور یہ کاروائیاں ہی اس برائی کو ختم کرنے کا سبب بنیں گی, اور آخر کار یقینی طور پر جب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ سزا بھی ملے گی تو پھر وہ محتاط ہو جائیں گے, اور خواتین بھی جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہی ہیں وہ اپنے اس رائٹ کو پہچانیں, اور آپ ان کو بتائیے کہ وہ کیا کریں جب بھی کوئی بھی صورت حال ہو, تو وہ کس طرح آپ سے کھڑی ہو جائیں اپنے حق کے لیے, وہ آپ بات کیجئے اس وقت.
बिल्कुल, असल में देखिए मैं इनको, खवातीन आती हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि भाई ये एक तो 52% हमारे यहाँ खवातीन है, अगर खवातीन बाहर निकल के काम नहीं करेंगी ब्रेवरी के साथ, दिलेरी के साथ, तो फिर कैसे होगा, फिर हमारा मुल्क तो वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रहेगा, आगे नहीं तरक्की कर सकता। दूसरे तौर पर खुद कफालत एक बहुत बड़ी चीज है, जब तक खवातीन उसका वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगी, काम हमारे यहाँ जो तरक्की जिस तरह आप चाहते हैं नहीं हो सकती। और खवातीन को आगे आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, उनको सहूलतें मिलनी चाहिए, डे केयर सेंटर्स भी बने उनके लिए, उनकी दूसरी जरूरियात का भी ख्याल रखा जाए, ताकि वो, क्योंकि उनमें देखे उनमें भी इसी तरह से सलाहियतें हैं जैसे मर्दों में है, तो आगे इसमें जाने में जो है ना कोई चीज रुकावट नहीं होनी चाहिए। और ये कानून इस चीज की जो है एक तरह से श्योरिटी देता है, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत जैसे लैंडमार्क है खवातीन के हक में ये। और कुछ बल्कि हम तो कहते हैं कि इसमें कुछ चीजें और शामिल कर लें, डोमेस्टिक वायलेंस भी करें इसमें, जो सो मोटिव एक्शन भी हमें दें, तो इसी तरह कुछ सो मोटिव वगैरह भी हमें दें, दूसरे चीजें दें, ताकि वो हम ज्यादा अच्छी तरीके से जो है ना ये इसको सेफ गार्ड कर सकेंगे खवातीन के हकों को।
इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रही है, उनके लिए आपका यही पैगाम कि वो अपने हक को पहचाने, उनको कानून ने यह हक दिया है कि अगर उनको काम की जगहों पर, उनको अपनी माशी जिंदगी को बेहतर बनाने के दौरान अगर कोई रुकावट पेश आ रही है किसी मर्द की वजह से जो नफ्सियाती तौर पर फिजिकल तौर पर इतना हरासा कर रहा है कि आपकी जिंदगी और आपकी जॉब खतरे में पड़ रही है, तो आप उठें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, पहले उस कमेटी के पास जाएं जो आपके इदारे में ऑलरेडी मौजूद है, और अगर वो कमेटी भी आपकी बात तवज्जो से नहीं सुन रही तो आप बराह रास्त पंजाब में इस वक्त मौजूद हैं रुखसाना गिदानी साहिबा जो मुहतसिब हैं और वो शिकायत वसूल भी करती हैं और 3 महीने के अंदर अंदर फैसला भी कर देती हैं अगर कोई ज्यादती कोई मर्द कर रहा है तो फौरी तौर पर अपनी किसी भी कंप्लेंट को जरूर दर्ज कराएं, अपने हक को पहचानें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। बहुत शुक्रिया रुखसाना गिदानी साहिबा,
आपने बहुत शुक्रिया मेहरबानी जी, थैंक यू
आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। और अब हालात हाजरा पर एक नजर। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अफगान मसालियती कमीशन के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है और बाज़ तजज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान बैनुल अफगान बातचीत में भी उसी तरह किरदार अदा कर सकता है जैसे उसने तालिबान और अमरीका के दरमियान राब्तों के सिलसिले में किया, जिनके नतीजे में दोनों के दरमियान मुआहिदा मुमकिन हुआ। अफगान अमन अमल में इस हफ्ते पेशरफ्त के इम्कान दिखाई दे रहे हैं, इस बारे में हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी की ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान में मसालियती कमीशन के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई है और बाद में एक ट्वीट में अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान के अमन के अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि जिस तरह पाकिस्तान ने तालिबान और अमरीका के दरमियान माहिदे के हवाले से एक किरदार अदा किया है, उसी तरह वो बैनुल अफगान बातचीत में भी किरदार अदा कर सकता है। ये जानने के लिए कि पाकिस्तान इस सिलसिले में मजीद क्या कुछ कर सकता है, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के ब्रिगेडियर सैयद नजीर और मुमताज अफगान सहाफी और तजियाकार डॉक्टर हुसैन यासा से गुफ्तगू की। पाकिस्तान के रोल के हवाले से ब्रिगेडियर सैयद नजीर का कहना था।
जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो जिस तरीके से आपने बताया कि मुज़ाकरात के पहले पड़ाव पर जिस तरह अमरीका और तालिबान के दरमियान बातचीत हो रही थी उसको फैसिलिटेट करना, यकीनी तौर पर उसकी पजीराई भी हुई है और वाकई पाकिस्तान ने अपना किरदार अमन की तरफ अदा किया है। लेकिन जहां तक इंट्रा अफगान जो कि उसका दूसरा पड़ाव था वो डायलॉग किसी वजह से तातुल का शिकार हो रहे, इस तातुल पर पाकिस्तान भी परेशान है, इसके अलावा रीजनल ममालिक भी परेशान है और पाकिस्तान चाहता है कि ये मुज़ाकरात जल्द से जल्द शुरू हो। और उसके लिए तालिबान का जो वफ्द आया था और उसने शाह महमूद कुरैशी हमारे वजीर खाजा के साथ मुलाकात की, इसके अलावा ईसाई के चीफ के साथ भी मुलाकात की और उसके बाद जो प्रिजनर्स का जो मेन वो मसला था उसके एक्सचेंज का, तो शायद पाकिस्तान ये बताए कि जब मुज़ाकरात शुरू होंगे और एक दूसरे के साथ तावन बढ़ेगा या एक दूसरे के माइंड्स बीट करेंगे और कुछ चीजें सामने आएगी तो اور ظاہر ہے کہ طالبان تو اس میں ایک سٹیک ہولڈرز ہوں گے، تو اگر آپ کے قیدی کچھ عرصہ رہے تو یقیناً ان کی رہائی تو ممکن ہوگی، اس لیے کہ وہ افغان حکومت نے کنفرم کیا ہے کہ لوگ ہمارے پاس ہیں، تو اگر لوگ ان کے پاس ہیں تو ان کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ لوگ بحفاظت آپ کو ملیں گے اور اس کے لیے کچھ گارنٹی بھی شاید حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے عبداللہ عبداللہ کے ساتھ بات چیت کی، اور عبداللہ عبداللہ ظاہر ہے کہ پہلے ندرن الائنس اور اس طرف پر اور پاکستان سے تھوڑی سی دوری بھی تھی، لیکن پاکستان نے جنگ میں بہت کچھ سیکھا ہے اور اس طرح شاید افغانوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ابھی کوئی فیورٹس نہیں ہے، اور جو بھی امن کی طرف جاتا ہے اس کے ساتھ تعاون۔ تو میرے خیال میں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اور اس کے ساتھ پھر عبداللہ عبداللہ کا جو ٹویٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اس ہفتے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، تو اگر یہ بات ہے تو میرے خیال میں دونوں کے درمیان جو کامن گراؤنڈ تھی اس پر شاید کچھ بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت سے توقع کی جا سکتی ہے دونوں طرف پر کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو، اور شاید اس کے بعد جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ کچھ مزید پرزنر کو شاید ریلیز کر لے، جو 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 تعطل ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے، اور اس سے ایک اور بھی وہ ملتا ہے کہ جو اشرف غنی نے جو جرگہ اور اس سے بھی وہ لے کر رائے لے کر اس کے بعد ڈگری کرنے کے باوجود اگر نہیں چھوڑ رہا ہے تو اب اس پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ابھی عبداللہ عبداللہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغان کے تمام عوام کے اور اس کے علاوہ سیاسی پارٹیوں کے تعاون سے یہ مسئلہ جو بات چیت ہے اس کی شروعات ہو، تو اس میں پاکستان بہت زیادہ مطلب کہ اس کے بعد جو افغانستان جو طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، اب شاید یہ پاکستان ایک اور بڑی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور اگر یہ شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کی کہا جا رہا ہے بات چیت، تو پاکستان یقینی طور پر اس کا بھی جو فیسیلیٹیشن کا سرا اپنے سر لے لے گا، اور اس کا وقار جو ممالک ہے اس میں بلند ہوگا۔
امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انٹرا افغان مذاکرات کے لیے بھی کوئی رول پلے کرے، پاکستان ممکنہ طور پر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟
پاکستان میرے خیال میں کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان اس بات پر اتفاق بھی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کا اعادہ بھی کیا جا رہا ہے، اور یہی اس کی کڑی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں امریکہ تو آن بورڈ ہے، جس طریقے سے طالبان کے وفد کو بلائے، اس کے علاوہ زلمی خلیلزاد ادھر آتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے آدمی چیف نے آئی ایس آئی کے ہیڈ نے بھی افغانستان کا دورہ کیا، اور وہاں پر دونوں بڑے عبداللہ عبداللہ سے بھی ملے اور اس کے علاوہ اشرف غنی سے بھی، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان تو طالبان پر یقینی طور پر اثر رکھتے ہیں، اور تبھی اس اثر کے تحت وہ ادھر بھی آئے تھے، اور اس اثر کے تحت شاید کچھ وعدہ وعید بھی ہوئے ہیں، اور شاید کچھ درمیانی گراؤنڈ بھی تلاش کی گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب نے عبداللہ عبداللہ سے بات کی ہے، اور انہوں نے جو وفد بھی پہلے سے تیار کر رکھا ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ملا غنی برادر، وہ پاکستان میں بہت عرصہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہے، اور جس طریقے سے لیکن یہ ہے کہ گھوڑے کو آپ پانی تک لے جا سکتے ہیں، اس کو پانی زور نہیں پلا سکتے، تو اسی طریقے سے امریکہ بھی اور پاکستان بھی یا باقی ممالک جو کوششیں کر رہے ہیں، اس کوششوں کو اگر افغان کے سیاسی دھڑے اور اس کے علاوہ حکومت اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہتری کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور بلیم گیم اور دوسرا گیم سپوائلر سے اس بات چیت کو بچائے رکھے، تو میرے خیال میں کہ پھر تو بات چیت بھی شروع ہوگی اور اس کا حتمی نتیجہ بھی نکلے گا۔
یہ تھے بریگیڈ سید نذیر، اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان گفتگو کے حوالے سے ڈاکٹر حسین یاسا کا کہنا تھا۔
جہاں تک ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا سوال ہے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایک بہت بڑے ہوئے منجے ہوئے اور ان کا ایک کیریئر ہے افغان پولیٹکس میں، سیاست میں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے، اور وہ جو ہے مصالحتی کونسل کے سربراہ ہیں، تو وہ ان کا جو ہے پاکستان کے ساتھ انٹریکشن وہ ایک بہت طبیعی عمل ہے اور ایک بہت پریگمیٹک اقدام ہے, اور میرے خیال سے پاکستان جو ہے وہ اور دوسرے ممالک بھی بٹ پاکستان کا تھوڑا سا اس پہ زیادہ رول ہے چونکہ سب سے لمبا بارڈر انہیں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پاکستان کا نام زیادہ کچھ زیادہ ہی سارے زبان ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور اگر عبداللہ صاحب پاکستان سے کوئی امید کی توقع رکھتے ہیں اور ان کا تعاون چاہتے ہیں اس افغان جو افغان امن عمل ہے اس کی کامیابی کے لیے, میرے خیال سے اٹس اوکے, بہت اچھی بات ہے.
اچھا عبداللہ صاحب کے بارے میں ایک امپریشن کسی زمانے میں یہ تھا کہ وہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سوچ میں فکر میں اور پالیسیوں کی تبدیلی آ رہی ہے؟
میرا خیال ہے کہ کسی بھی افغان سیاست مدار کے لیے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا حامی ہو یا پاکستان کے خلاف ہو, وہ کسی زمانے میں وہ خصوصاً پاکستان کے بہت سارے انالسٹ میں چونکہ سنتا رہتا تھا, وہ جب بھی شمالی اتحاد کا نام آتا تھا یا نان پشتون کمیونٹیز کے جو نام آتے تھے تو اس میں امیڈیٹلی اس کا ایک پسوند بنا دیتے تھے کہ یہ جو ہے پاکستان دشمن عناصر ہیں, جو کہ بہت زیادہ غلط ہے, اور وہ اسپیشلی 10-15 سالوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بھی حسن ہمزیستی کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو شمال کے لوگ ہیں افغانستان میں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اسپیشل دوستی کسی ایک ملک کے ساتھ ہو, کوئی دشمنی کسی اور کے ساتھ ہو, پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, مسلمان ملک ہے, اور بہت سے زیادہ مشترکات ہیں ہمارے ان کے ساتھ, تو وہ میرے خیال سے اس بات کا ادراک جو ہے وہ صرف جنوب کے لوگوں کو نہیں ہے بلکہ شمال کے لوگوں کو بھی ہے, عبداللہ صاحب بھی ان میں سے ایک سیاست مدار ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان انٹر افغان ٹاکس میں بھی اپنا رول پلے کرے, جیسا کہ اس نے طالبان اور امریکہ کے درمیان گفتگو کرانے میں اور معاہدہ کرانے میں کیا ہے, اور اس سلسلے میں پاکستان نے ابھی تک کوئی واضح کردار ادا نہیں کیا ہے انٹر افغان ٹاک کے لیے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے مزید؟
دیکھیں اس میں پاکستان کا میرے خیال سے کسی کو بھی بلیم کرنا اس مرحلے پہ جو زیادہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو مین جو بون آف کنٹینشن ہے اس وقت جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کچھ مشکلات ہیں جو کہ حل طلب مشکلات جو کہ جن کو حل کرنا چاہیے, اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے یا امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان اور امریکہ دونوں کی خواہش یہ ہے کہ جلدی جلدی یہ انٹرا افغان ٹاک شروع ہو, لیکن وہ بہر صورت وہ قیدیوں کو لے کر کچھ پرابلم ہے, اور تھوڑا سا اور پیچیدہ ہو گیا جب فرانس اور آسٹریلیا نے بھی کچھ اپنے تحفظات کے اظہار کیے, کچھ پریزنرز جو طالبان کے پریزنر جو افغان حکومت کے کنٹرول میں ان کے رہائی کے حوالے سے.
آپ کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں ان افغان ٹاکس میں پیش رفت دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے جہاں تک طالبان نے بھی اپنے ڈیلیگیشن کا اعلان کر دیا, اور کابل میں جو ہے کابل کی طرف سے آلریڈی وہ ایک کمپریہنسو ٹائپ کا جو ایک تمام افغان دڑوں پہ مشتمل ایک وفد آلریڈی بن چکا ہے, اور ان سارے ڈیلیگیٹس کے پاسپورٹ آلریڈی جو ہے وہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کلیکٹ کر لیے ہیں ان کے سفر کے تدارکات کے لیے, تو وہ میرے خیال سے ہونے چاہیے اس کو بہت جلد, شاید ہفتہ 10 دن لگ جائیں اس میں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ دن دور نہیں جب یہ گفتگو شروع ہونے والی ہوگی.
یہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر حسین یاسا, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل, آج کے راؤنڈ ٹیبل کے اس چنک میں, اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کرونا وائرس کا شکار ہونے والے بہت سے لوگوں کی مشکلیں اسے شکست دینے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئیں. ڈاکٹرز یہ جاننے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ وائرس مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے کیوں متاثر کرتا ہے. ملتے ہیں ایک ایسے شخص سے جسے کرونا وائرس کو ہرانے کے بعد ایک نئی زندگی ملی, مگر یہ زندگی اب بھی نارمل نہیں. یہ ملاقات کروا رہی ہیں ہماری ساتھی نیلوفر مغل.
ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس کے ایک ہسپتال میں 13 ہفتے گزارنے کے بعد اسٹیفن ڈونیلسن آخر کار گھر جا رہے ہیں جہاں پڑوسی ان کے استقبال کے منتظر ہیں. لیکن COVID-19 کے خلاف ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے.
ہاتھوں سے کام لینا آسان نہیں, اس میں سے کوئی بھی آسان نہیں رہا ہے.
اسٹیفن ڈونیلسن کے لیے COVID-19 سے صحت یاب ہونا مشکل تھا کیونکہ 2 سال قبل ان کا آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا تھا, اور جب وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے تو اس وقت وہ مدافعتی نظام کے رد عمل کو دبانے والی ادویات لے رہے تھے. ڈاکٹروں نے ان دوائیوں میں بس اتنی کمی کی کہ اسٹیفن کا نظام وائرس کے خلاف لڑ سکے. انہیں دوائیں دے کر سلایا گیا تاکہ مشینیں اپنا کام کر سکیں. ان کی جان بچانے کی کوشش میں ڈاکٹروں کو اس وائرس کے بارے میں مزید علم ہوا.
COVID-19 کے مریضوں کے لیے یہ ایک بہت انوکھا معاملہ ہے, اور میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ایک تجربہ رہا ہے. یہ ڈاکٹروں کے لیے ایک جذباتی تجربہ رہا ہے کیونکہ انہیں فیصلہ کرنے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے, اور انہیں ہر چیز بہت جلدی سیکھنا ہے.
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیفن ڈونیلسن پر پروننگ ٹیکنیک کا استعمال کیا جس میں مریضوں کو الٹا لٹایا جاتا ہے. اس دوران اسٹیفن دن میں 16 گھنٹے اسی پوزیشن پر رہتے تھے.
مسٹر اسٹیفن کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے کچھ تھراپیز استعمال کی ہیں جو ہم عام طور پر اس قسم کی سانس کی تکلیف کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے. لہٰذا نمونیا کے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہماری ایک تکنیک پیٹ کے بل لٹانا ہے.
وقت گزرنے کے ساتھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے آکسیجن کی سطح میں اضافہ ہوا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹنے کے قابل ہوئے. مریم دیالو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
وائلڈ لائف پارکس اور چڑیا گھروں کی رونق بننے والے مور اور دوسرے شوخ اور نایاب پرندے دل کو لبھاتے ہیں, مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں؟ آج ہماری ساتھی سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں لاہور کے ایک ایسے سینٹر میں جہاں ان پرندوں کی مصنوعی طور پر افزائش نسل کی جاتی ہے. تو آئیے ان کی رپورٹ سنتے ہیں.
لاہور کے جلو پارک میں قائم مرکز افزائش نسل کے انکیوبیٹر روم میں مور, فیزنٹس اور دیگر پرندوں کے انڈوں کو ایک خاص درجہ حرارت پر گرمایا جا رہا ہے, جس کے بعد انہیں ہیچر میں رکھا جائے گا جہاں بچہ خول توڑ کر باہر آتا ہے. ننھے پرندے ہیچنگ روم میں 1 ماہ تک رہتے ہیں جہاں مصنوعی ماحول میں ان کی نشوونما کی جاتی ہے.
وائلڈ جو برڈ ہے, فیزنٹ ہے اور پی فول ہیں, ان کا جو انکیوبیٹنگ ٹمپریچر ہم سیٹ کرتے ہیں وہ اراؤنڈ اباؤٹ 100 ڈگری ہوتا ہے, اور ہیومیڈیٹی 45-60 تک ہوتی ہے. فوراً ہم ایگ لے کے ادھر ان کو کر دیتے ہیں, انکیوبیٹر میں لگتے ہیں. اب فیزنٹ اور پی فول کا انکیوبیشن پیریڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. فیزنٹ کا ہے وہ 24 ڈے ہے اور پی فول کا ہے 28 ڈے. 24 ڈے پہ فیزنٹ کے ایگ جو رکھے ہوئے تھے وہ ہیچ ہونا شروع ہو گئے. ان کو ہم بروڈنگ کے لیے الگ جو ہمارا کمپارٹمنٹ ہے اس کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں.
ایک صبر ازما کام ہے. جنوری کے اوائل سے ہی پرندوں کے جوڑے بنانے کا کام شروع ہو جاتا ہے, جس کے بعد مارچ سے جولائی تک انڈوں کا موسم ہوتا ہے. اس دوران انتظامیہ کو 200 سے 300 انڈے روزانہ حاصل ہو جاتے ہیں. چوزوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ان کی ویکسینیشن بھی کی جاتی ہے اور مختلف سپلیمنٹس بھی دیے جاتے ہیں, مگر آزاد فضا میں اڑنا ان سب کی قسمت میں نہیں.
یہاں پہ جو بریڈ ہوتے ہیں یہ بچے جو ہم یہ دوسرے پارکوں پہ بھی شفٹ کرتے ہیں جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ سال میں ایک ٹرافی ہنٹنگ بھی ہوتی ہے, 500-600 برڈ وہاں پہ بھی لگتا ہے. تو ٹرافی ہنٹنگ بھی کے لیے بھی ہم جو ہیں سارے فیزن جو ہیں یہاں سے بھیجتے ہیں.
سفاری زو لاہور میں پرندوں کی ایک بڑی ایوری ہے جس میں موجود مختلف رنگوں نسل کے 200 سے زائد پرندے یہاں آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں. یہ پارک بھی پرندوں کی افزائش نسل میں خود کفیل ہے. متبادل سٹاک برقرار رکھنے کے علاوہ نجی سیکٹر کو فروخت کر کے منافع بھی کماتا ہے. جس طرح قدرتی ماحول میں پرندوں کی زندگی انسانی آنکھ سے بڑی حد تک اوجھل رہتی ہے, اسی طرح افزائش نسل کے ان سینٹرز میں بھی انہیں لوگوں کی چہل پہل سے دور ہی رکھا جاتا ہے.
پبلک کا جب سٹریس آتا ہے نا تو فرٹیلیٹی بہت لو ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے, ان کے بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ بھی اب نارمل ہو جاتا ہے. اسی لیے فیزنٹری الگ آپ کو بنانی پڑتی ہے ہٹ کے پبلک ایریا سے, کہ وہاں پہ جو ہے نا منیمم جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس ہو پبلک کی. اس لیے جب کہ ذرا بڑے ہو جاتے ہیں, ذرا اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں ذرا بڑے ایڈلٹ برڈس کے ساتھ, کم از کم 6-7 مہینے بعد جو ہوتے ہیں نا پھر ہم وہ کرتے ہیں, مطلب کہ اگر آپ ابھی دیکھیں گے نا تو دسمبر کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا پھر ہم ان کو شفٹ کریں گے.
افزائش نسل کے ایسے پروگرام نایاب اور معدوم ہوتے پرندوں کا وجود برقرار رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں, کیونکہ یہ پرندے ختم ہو گئے تو قدرت کا بنایا توازن بگڑ بھی سکتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش